کے بڑے ہونے کا انتظار کر رہا ہوں جب ان کی داڑھی آ جائے گی, ہے نا. بچے بچے پرانے آتے ہیں تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں, بڑے ہونے کے بعد تعلق رہتا ہے تو پھر خوشی ہوتی ہے. اگرچہ چھوٹے بچے جو نیک کام کرتے ہیں ان کا اجر ملتا ہے, ان کو نام اعمال میں ان کے ملے گا اور گناہ کے مکلف نہیں ہے. گناہ اگر ان سے ہو گیا تو ان کو گناہ نہیں دیتے اللہ, کتنی مہربان ہے اللہ. اگر عادل کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ نہیں لکھے جاتے تو نیکی بھی نہیں لکھتے. بھائی نہ نیک کام کا کوئی بدلہ ہے نہ گناہ کا بدلہ, لیکن کرم ہی کرم ہے ہر جگہ, جگہ جگہ کرم ہے اللہ کا کہ بچہ نیک کام کرے, نیکی کرے تو اس کو اجر و ثواب ملتا ہے, اور گناہ کرے تو جب تک بالغ نہ ہو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا, بالغ ہونے کے بعد گناہ ہے. تو لہذا اس میں کیا بات سمجھ میں آئی کہ اولاد کی تربیت میں خوب تندہی سے شروع ہی سے لگ جانا چاہیے. بچوں کو نیکی کی عادت شروع سے ڈالو, نیک کاموں کی, قرآن شریف پڑھاؤ, قاعدہ پڑھاؤ, قرآن شریف پڑھاؤ, ہر حرف پر 10 نیکی بچے کو بھی ملے گی. جب بچے کو ملے گی تو باپ کو نہ ملے گا کچھ, جب بچے کو دے رہے ہیں تو جو سکھانے والا ہے اور جو اس کی تربیت کرنے والا ہے اس کو بھی تو ملے گا, اور ایسا ملے گا کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو بھی ملتا رہے گا. اولاد و قرآن پاک پڑھے گی, نیک کام کرے گی, دین کے کام کرے گی تو پھر بھی اس کو دنیا میں نہیں ہے, پھر بھی اس کو ملتا رہے گا. کتنی کرم نوازی ہے, دینے کے کتنے راستے ہیں ہم کے پاس, بے شمار راستے ہیں نوازنے کے. لینے والے کم ہیں, دینے والے کا ہاتھ بہت بڑا ہے. وہاں سے خیریں اور بھلائیاں ہر وقت برسات کی طرح برستی رہتی ہیں, لینے والے نہیں ہیں, لینے والے نہیں ہیں. یہ کہہ رہا تھا کہ چھوٹا بچہ, اللہ تعالیٰ کی ایسی مہربانی ہے کہ چھوٹے بچہ نیک کام کرتا ہے, ابھی بالغ نہیں ہوا, چھوٹا ہی ہے, تو بھی اس کو نیک کام کا اجر لکھا جاتا ہے, اور گناہ کرتا ہے تو وہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. اور عدل کا تقاضا یہ تھا, انصاف یہ تھا کہ جب گناہ نہیں لکھتے تو نیکی کیوں لکھیں, لیکن نیکی لکھتے ہیں گناہ نہیں لکھتے ہیں, کتنی بڑی مہربانی ہے. اس لیے اولاد کو کم عمری سے ہی اس کی سمجھ کے مطابق دین سکھاتے رہنا چاہیے. یہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں بسا ہوا ہے کہ چھوٹے ہیں ابھی, بڑے ہوں گے تب سمجھائیں گے, بڑا کبھی ہوتا ہی نہیں. باپ کے لیے تو بچہ کبھی ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے, 50 برس کا بھی ہو جائے, 60 برس کا بھی ہو جائے, باپ زندہ ہے تو اس کا بچہ بچہ ہی ہے, اس کے لیے ہمیشہ بچہ ہی ہے. ایک عورت اپنے بیٹے کو صبح جگا رہی تھی کہ اٹھ جاؤ اسکول جانا ہے, اور وہ ضد کر رہا تھا, رو رہا تھا کہ نہیں میں اسکول نہیں جاؤں گا. بار بار وہ اس کو جگا رہی تھی مگر وہ نہیں جاگ رہا تھا, لیکن اسکول کے لیے نہیں اٹھ رہا تھا, رو رہا, روئے جا رہا ہے, منع کر رہا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. تو ماں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کہا کہ بھائی تمام اسکول مجھ سے نفرت کرتا ہے, استاد سارے مجھ سے نفرت کرتے ہیں, اور چوکیدار بھی مجھ سے نفرت کرتا ہے, بچے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں, جتنے پڑھانے والے ٹیچر ہیں سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں. کہا کہ بھائی اٹھنا تو پڑے گا, اسکول تو جانا پڑے گا, آخر تم اسکول کے پرنسپل ہو. تھا وہ 50 برس کا, 55 برس کا, لیکن بچہ ہی تھا وہ. تو ماں کے لیے بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے, ماں باپ کے لیے تو بچہ ہی رہتا. تو اس دھوکے میں وہ چھوٹے بچوں کی تربیت نہیں کرتے کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر جو ہے ان کو سکھا دیں گے, پھر یہ کرنے لگ جائیں گے. تو یہ دھوکہ ہے کہ ان کی بنیاد میں اگر غیروں کے طریقے کا زہر ڈال دیا, ان کی بنیاد میں گناہوں کا زہر ڈال دیا, ناچ گانوں کا زہر ڈال دیا, فلموں کا زہر ڈال دیا, کارٹونوں کا زہر ڈال دیا, اور پتلونے انگریزوں کی وضع قطار بال الٹے سیدھے کٹوا کے جانوروں کے جیسے یہ زہر ان میں ڈال دیا. تو بیج میں بیج جیسا ہوتا ہے ویسا ہی پودا نکلے گا. تو اگر نیم کا بیج ڈالا ہے تو نیم پیدا ہوگا کڑوا, اور جو آم دبا دیا آم کی گٹھلی آم کا بیج تو آم میٹھا آم پیدا ہوگا. تو بچپن ہی سے ان کی اچھی تربیت کریں تاکہ جو کام وہ کریں گے تو ایک حرف پڑھیں گے قرآن پاک کا. ابھی چھوٹا ہے بچہ 5-7 سال کا لگا ہوا ہے حفظ کرنے, تو اب صبح سے شام تک کتنی بار ایک ہی آیت کو پڑھتا ہے, کتنے حروف قرآن پاک کے وہ اپنی زبان سے, معصوم بچہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے. تو ہر نیکی پر اس کو 10-10 نیکی مل رہی ہے. تو اس کے ماں باپ کو نہ ملے گی, اس کے ماں باپ محروم تو نہیں رہیں گے, ضرور ان کو بھی ملے گی. تو بچپن ہی سے تربیت کریں تاکہ اس کے اندر دینداری پیدا ہو, دین کا شوق اور ذوق پیدا ہو, اور ہمارا کھاتا جو ہے وہ اس میں جمع ہوتا رہے, ذخیرہ آخرت بنتا رہے. بچوں کو بیکار نہیں سمجھنا چاہیے, بچے بڑے کام کے ہیں. وہی بات ہے کہ اگر دین سکھایا تو کام کے نکلیں گے, اور بددینی سکھائی غیروں کے طریقے سکھائے اور بس اسکول پڑھا دیا قرآن شریف, کہ مدرسوں کے بچے چھٹی کرا دیتے ہیں بچوں کے کہ اسکول کا امتحان ہے اور جو آخرت کا امتحان ہے اس کو بھول جاتے ہیں, چھٹی کرا دیتے ہیں دنیا کے لیے. تو آخرت کا ذخیرہ ہیں ہمارے بچے, کہ ان میں جیسا کھاد پانی جیسا بیج ڈلے گا ویسا ہی ہمارا پھل نکلے گا, اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پھل دے دیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا بھی اس کی حسین کر دیتے ہیں. حسنہ کے اندر 10 تفسیریں ہیں, 10 انعامات اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں, ان میں سے ایک جو ہے وہ نیک اولاد بھی ہے, اور ایک جو ہے اس میں رزق میں برکت بھی ہے, اور ایک اس میں گناہوں سے حفاظت بھی ہے, اور ایک اس میں جو ہے وہ مخلوق کی تعریف بھی ہے, مخلوق میں عزت پانا, بہت سارے جو ہے اس میں کشائش دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. حسنہ دنیا کی حسنہ ہے, اور جو ہے اولاد صالح دیتے ہیں یہ بھی حسن ہے, اور توفیق اعمال صالحہ دیتے ہیں یہ بھی حسن ہے. تو اسی طرح آخرت میں بھی بہت سے حسن ہیں. تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو خوشی اور سکون اور چین اور رزق میں برکت اور بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. تو بچوں کی تربیت شروع ہی سے دین پر کرو, اگرچہ دنیا سکھانا منع نہیں ہے لیکن دین میں اس کو اتنا مضبوط کر دو کہ دنیا اس کے دل میں پھر گھس نہ سکے, دنیا گھس نہ سکے اس کے دل میں. دنیا تو ضروری ہے دین کے لیے, معاش کے لیے, دنیا کے لیے, تو کمانا منع نہیں ہے. بالکل ایسے رہو جیسے کشتی کے لیے پانی بہت ضروری ہے. زندگی بھی ایک سفر ہے, تو یہ سفر گویا ایک کشتی میں ہو رہا ہے, اور دنیا یعنی پانی اس کے لیے ضروری ہے. تو اگر یہی پانی کشتی کے اندر گھس گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. تو دل میں دنیا نہ ہو, تو دینی خطوط پر بچوں کی تربیت ہو, اور ان میں اتنا اعتماد ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وہ جمہوریت سے نہ گھبرائیں, کثرت سے نہ گھبرائیں کہ اکثریت بندروں کی ہے تو ہم بھی بندر بن جائیں, اکثریت لومڑیوں کی ہے تو ہم بھی لومڑیاں بن جائیں. کوئی ایسا نہیں ملتا. میرے حضرت فرماتے تھے کہ شیر جنگل میں اکیلا ہوتا ہے, شیر جنگل میں اکیلا ہوتا ہے. اگر وہ اکثریت کو دیکھنے لگے کہ اکثریت کہاں جا رہی ہے, تو اکثریت تو جنگل میں بندروں کی, لومڑیوں کی, گیدڑوں کی ہوتی ہے. شیر جنگل میں مشکل سے ایک دو ہوتے ہیں, اور بندر لومڑیاں اور گیدڑ کتنے ہوتے ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں. تو تو شیر چاہے میں اقلیت میں ہوں، اکیلا ہوں، میں بندر بن جاتا ہوں، اکثریت ہوگا کبھی؟ سورج ہے، ستارے کروڑوں ستارے ہیں، سورج نکلتا ہے تو سارے ستارے کل عدم ہو جاتے ہیں۔ سورج یہ سوچنے لگے کہ ستارے اکثریت میں ہیں، میں ستارہ بن جاؤں، روشنی اس کی بجھ جائے گی۔ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو پھری بزم میں تنہا نظر آیا۔ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، سورج نکلتا ہے ساری اکثریت ان کی معلوم ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتے ستارے۔ تو مومن میں یہ طاقت ہونی چاہیے، یہ قوت ہونی چاہیے، یہ اعتماد ہونا چاہیے بچوں میں، بڑوں میں۔ جیسے کوئی غلط کام، ہاں یہ کیا کرتے ہو؟ نہیں بیٹا ایسے نہیں کرتے، سنت طریقہ ہی ہے، اس طرح سے اس کو سمجھائیں۔ اور جب سمجھائیں گے تو اپنا عمل نہ ہوگا تو کیسے سمجھائیں گے، ہے نا؟ اپنا عمل پہلے ضروری ہے۔ قوت انفسکم واہلیکم نار، پہلے اپنے کو آگ سے بچاؤ، اپنے عمل کی درستگی کرو۔ آدھی سے زیادہ تربیت تو اپنے عمل سے ہی ہو جاتی ہے۔ دیکھتا ہے بچہ کہ میرے ماں میرا باپ پکا نمازی ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے بھاگتا ہے آج مسجد کی طرف، وہ ہی شوق میں۔ دیکھو بچے نماز پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں شوق میں، چھوٹے چھوٹے بچے، تو فوراً وہ کہتے ہیں بھائی باپ نماز پڑھ رہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی شوق سے جاتے ہیں۔ ایسے ہی سنت کے مطابق ہر کام کریں، دسترخوان بچھانا، ہاتھ دھونا کھانے کے لیے، پھر کھانا رکھنا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا۔ اسی لیے کھانا کھاتے وقت دعا ذرا بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، تاکہ جو کوئی اگر بھول گیا ہے اس کو یاد آ جائے، اور بچے بھی سیکھ لیتے ہیں اس میں، دعا سنتے سنتے دعا سیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم کچھ عرصے پہلے بیان فرمایا تھا، نہ ٹیلی فون پر کسی نے عرض کیا تھا کہ بچہ جو ہے وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے، بہت دقت سے، بہت دن ہو گئے کہ وہ بات پیدا نہیں ہو رہی، حفظ نہیں کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بعض بچے جو ہے وہ کھیلتے کودتے بھی پڑھ لیتے ہیں، زیادہ سختی مناسب نہیں ہے، اگر ایسا معاملہ ہے تو رہنے دو، بس جتنا پڑھ لیتا ہے کافی ہے۔ تو ماشاءاللہ اس نے تھوڑے دن میں پھر کر لیا ہے۔ بتایا کہ ایک چھوٹا بچہ وہاں بنگلہ دیش میں 7-8 برس کا ہے، ماں اس کی حافظہ ہے، کھانا پکا رہی ہے تو قرآن شریف پڑھ رہی ہے، کام کاج کر رہی ہے قرآن شریف پڑھ رہی ہے، بچے نے سن سن کے ہی حفظ کر لیا سن سن کے حفظ کر لیا۔ یہ واقعہ میرے حضرت دامت برکاتہم نے سنایا، بہت چھوٹی عمر کا بچہ، تو ماں کے ساتھ رہتا تھا چپکا، اور سنتے سنتے اس نے حفظ کر لیا۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت پہ خاص توجہ دینی چاہیے، اور اخلاق بھی اچھے ہوں، اور بچوں کے سامنے کوئی بیہودہ بات، فوش بات، اور خاص طور سے میاں بیوی کے جھگڑے، یہ بچوں کو برباد کر دیتے ہیں، ان کے اخلاق برباد کرتے ہیں۔ جیسے ابھی بتایا کہ اس نے سن سن کے حفظ کر لیا، تو جو بات ماں باپ کی زبان پہ ہوگی سب چیز وہ لے لیتے ہیں۔ اب بیوی نے شوہر کو کچھ کہہ دیا، اس بچے نے وہ لفظ سیکھ لیا، شوہر نے کچھ کہہ دیا وہ لفظ سیکھ لیا، اور اس کو تو تمیز نہیں ہے کہ ماں باپ مجھ سے پڑھے ہیں، آپس میں وہ کہہ سکتے ہیں لیکن میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بچے کو یہ تمیز نہیں ہے۔ اب وہی جملہ جو ہے ماں باپ کو کہہ دیا، وہی بات ماں کو کہہ دی، وہی بات باپ کو کہہ دی، بڑے بڑے کسی بڑے کو کہہ دی، تو یہ تمیز بچوں میں نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے اخلاق کو ہمیشہ درست رکھنا چاہیے، کہ فحش باتوں سے جو ہے بچنا چاہیے، ویسے بھی بچنا چاہیے، ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے، لکھا جا رہا ہے، ہمارا جو لفظ منہ سے نکالتے ہیں لکھا جا رہا ہے۔ گالی دیں گے گالی لکھ دی جائے گی، بری بات کہیں گے، کوئی ہے یا نہیں ہے، بچے ہیں یا نہیں ہیں، اپنی گفتگو کو با اخلاق رکھنا چاہیے، تو اس سے بچے بھی تمیزدار بنیں گے۔ اب جس طرح ہم عمل کریں گے ویسے ہی بچے جو ہے اس کو اپنائیں گے۔ تو جو بات ہم بچوں کی گٹی میں ڈال دیں گے بنیاد میں، تو بڑے ہوتے ہوتے انشاءاللہ وہی چیز جو ہے پھل دینے والا درخت بن جاتی ہے، اوروں کے لیے بھی وہ مثال بن جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ صدقہ جاریہ ایک دوسرے کو بنا رکھا ہے۔ اب ایک بچہ ہے، اچھی تربیت کر دی، نہ صرف یہ کہ وہ خود کمائی کر رہا ہے آخرت کی، بلکہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے، اس کے باپ دادا کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن رہا ہے، اور اسی طرح اپنے ماحول کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن رہا ہے. جو دیکھتا ہے بھائی ماشاء اللہ یہ اچھا عمل کرتا ہے بچہ، تو دوسرا بچہ بھی اس کو دیکھ کے کرنے لگ جاتا ہے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور نیک بننے کے کتنا فائدہ ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ سورہ کہف میں جو قصہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ رہے، اور اس لیے کہ کچھ علم ان کے پاس ایسے مخصوص تھے خضر علیہ السلام کے پاس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سیکھنا چاہتے تھے، تو آپ کے ساتھ رہے. تو ایک دیوار گرنے والی تھی، اور وہ ایسی بستی تھی، سفر میں تھے دونوں حضرات، تو ایسی بستی تھی جہاں پہ وہ پہنچے اور کھانے کو کچھ مانگا تو انہوں نے نہیں دیا. تو ایسے میں ایک دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، تو اس دیوار کو حضرت خضر نے بنا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ ہاں یہ لوگ تو کھانے کو بھی آپ کو نہیں دے رہے تھے، تو آپ نے بغیر اجرت کے ان کی دیوار بنا دی، آپ کچھ اجرت ہی لے لیتے. تو پھر آخر میں بہرحال قصہ یہ ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے دیوار ایک یتیم بچے کی تھی گھر، اور اس کے نیچے ایک ایسا خزانہ تھا کہ اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ دفن ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ خزانہ بڑے ہو کر اس کو مل جائے، تو اس لیے دیوار بنا دی گئی. تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کیوں ہوا کہ کانا ابوہما صالحا، کہ ان کا آبا و اجداد میں ایک باپ جو ہے وہ نیک تھا، صالح تھا، اللہ والا تھا ایک باپ. تو تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ ساتواں باپ تھا، یعنی سات پشتوں پہلے، اور یہ لکھا ہے روایت میں کہ دسواں تھا، یعنی دس پشتوں تک اللہ تعالیٰ نے ایک نیک آدمی کی برکات نازل فرمائی. دس پشتوں، ایک آدمی آج نیک ہے، اللہ والا ہے، اس کی دس پشتوں تک اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو کھلاتے ہیں. تو کتنا فائدہ ہے، کتنی مہربانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، نیک راستے میں آنا کتنا فائدہ مند ہے، اور اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے.
چلو
لائیے، وہ کل والے اشعار پڑھیں گے. میں پہنچا خدا تک سرے دار ہو کر، یہ اشعار میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہیں. کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ اشعار یہ کتابوں میں چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو یہ اشعار روح کی بیماریاں اور ان کا علاج میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہوئے تھے. تو اس کے مطالعے کے دوران مجھ کو ملے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارک میں یہ اشعار میں نے پڑھے، اور میرے علم میں یہ تھا کہ یہ مجھ سے پہلے اور کسی نے مجلس میں نہیں پڑھے. تو جب حضرت نے سنا تو بہت خوش ہوئے، صحن میں گلشن اقبال کی خانقاہ کے صحن میں، مسجد اور خانقاہ کے درمیان، وہاں پر اتوار کے دن بہت مجمع تھا، اس میں الحمدللہ مجھے توفیق ہوئی. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ یہ اشعار اور پہلے شاید کسی نے پڑھے نہیں تھے حضرت کے. اور ان اشعار میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے اعلیٰ مضمون، جو سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ ساری زندگی ہمارے حضرت نے بیان فرمایا، اس کا ذکر ہے، اور اس کے زبردست انعام کا ذکر ہے. میں پہنچا خدا تک سرے دار ہو کر، نگاہ جس نے نام حرموں سے بچا لی، نگاہ جس نے نام حلاوت بھی ایمان کی اس نے پائی، حلاوت بھی ایمان کی اس نے پائی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی میں اس کو حلاوت ایمانی عطا کروں گا۔ نگاہ جس نے نامحرموں سے بچا لی، حلاوت بھی ایمان کی اس نے پائی۔ دیا ملک کو اقبال جاہے بلخ کا، شہرا زبانوں پہ شاہ بلخ کا۔ سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ تھے پرانے زمانے میں۔ اس میں یہ بادشاہ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں انہوں نے اپنی سلطنت کو قربان کر دیا، سلطنت چھوڑ کر، بادشاہت کو چھوڑ کر یہ غار نیشاپور میں عبادت کرنے لگے دریا کنارے۔ تو ایک دن رات کو یہ محل میں تھے اپنے بالا خانے میں، تو دیکھا وہاں چند اجنبی لوگ آئے ہوئے ہیں، تو بہت حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آ گئے بالا خانے میں، کوئی پہرے دار نیچے ہیں، اتنی پہرا لگا ہوا ہے، یہ لوگ چھت پہ کیسے آ گئے، بالا خانے میں کیسے آ گئے۔ پوچھا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کرنے آئے ہیں، اونٹ۔ انہوں نے کہا یہ اوپر اونٹ کے کہاں، اوپر محل کے اوپر اونٹ کہاں تلاش کرتے ہوئے، کوئی جگہ ہے اونٹ تلاش کرنے کی؟ کہا جس طرح تم یہاں، ہمیں یہاں اونٹ نہیں مل سکتا، ایسے ہی تمہیں بادشاہت میں جو ہے ان جھمیلوں کے اندر تمہیں اللہ نہیں ملے گا، اللہ کو تم یہاں پانا چاہ رہے ہو، یہاں اللہ نہیں ملے گا۔ ایک چوٹ پڑ گئی ان کے، تو راتوں رات انہوں نے اپنا بھیس بدلا، گدڑی، پرانی فقیر کی گدڑی پہ، اور محل سے نکل گئے، چھوڑ دی بادشاہ۔ ایسی اللہ کی محبت نے گھر کیا ان کے دل میں۔ تو یہ پھر 10 سال وہاں غار نیشاپور میں انہوں نے عبادت کی۔ اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں سنائی کہ ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور انہوں نے پوچھا کہ تم کیسے آئے؟ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اولیاء اللہ کی فہرست بناؤں دنیا میں۔ تو کہا کہ اچھا، آخر میں میرا بھی نام اللہ کے نام محبت میں لکھ لینا کہ وہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، آپ کا ایک بندہ۔ تو فرشتے نے کہا کہ آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے مجھے سر فہرست لکھنے کو فرمایا ہے، آپ کا نام سب سے اوپر ہے۔ تو یہ وہ اللہ والے بنے۔ اور وزیر ان کا ایک تھا، وہ آ گیا کہیں شکار کھیلتا ہوا، اسی جگہ دیکھا کہ یہ بادشاہ تو یہاں بیٹھا ہے اور پرانی گدڑی پہنا ہوا ہے اور گدڑی پھٹی ہوئی ہے، وہ سی رہا ہے اس کو سوئی سے۔ تو دل میں حقارت آ گئی کہ سب بیوقوف بادشاہ ہے، اتنی بڑی بادشاہت، عیش و عشرت، آرام، نوکر چاکر، خادم سب چھوڑ کے، لشکر چھوڑ کے یہاں کہاں آ بیٹھا ہے؟ ان کو کش ہو گیا، تو انہوں نے اپنی سوئی جس سے گدڑی سی رہے تھے وہ پھینک دی دریا میں۔ سن رہے ہو بھائی مبین؟ ہاں سنو اس کو غور سے، بہت کام کی بات ہے۔ تو سوئی جو ہے دریا میں پھینک دی، اور پھر حکم دیا مچھلیوں کو کہ میری سوئی لاؤ۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، آج سے 600-700 برس پہلے کے جو ہے اللہ والے، بہت بڑے عالم اور شاعر، خوارزم کے سگے نواسے، یہ ایسے عالم تھے، اتنے بڑے کہ ان کے پیچھے 500 علماء ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، 500 علماء، بہت بڑے عالم تھے۔ اور حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے اور تعلق سے ان کو، پھر یہ مولوی جلال الدین رومی تھے مگر ان کے تعلق کی برکت سے یہ مولائے روم بن گئے، مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد۔ ہمارے حضرت یہ شعر سناتے تھے کہ مولوی کبھی مولائے روم نہ بن سکتا تھا جب تک کہ اس نے شمس الدین تبریزی کی صحبت نہ اٹھائی۔ ہاں، اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مولانا روم کو مولائے روم کا یہ درجہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ 100 برس کی مجاہدات اور تہجد سے بھی وہ درجہ ان کو حاصل نہ ہوتا جو ان کو چند برسوں کے اندر شمس الدین تبریزی کی صحبت سے وہ درجہ حاصل ہو گیا. ہاں نی چنی شیخ گدائے کو بکو عشق آمد لاؤ بالی فتقو. یہ وہ مولانا روم تھے کہ شمس الدین تبریزی کے پیچھے خادموں کی طرح پھرتے تھے, ان کا بستر اٹھا کے پھرتے تھے, حالانکہ شاہ کے سگے نوازے تھے. جس جب عشق و محبت اللہ کے دل میں آ جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ از محبت شاہ بندہ می شود. محبت وہ چیز ہے جس سے شاہ بھی بندہ بن جاتا ہے, غلام بن جاتا ہے. تو شمس تبریزی کے پیچھے اس طرح یہ پھرتے تھے. تو بہرحال انہوں نے جب سوئی پھینکی اور پھر مچھلیوں سے کہا کہ میری سوئی لاؤ, تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ صد ہزارہ ماہیے اللہ ہیے سوزنے زر پر لبے ہر ماہیے, کہ 1,00,000 مچھلیاں سونے کی سوئی اپنے منہ میں لے کر حاضر ہو گئی. تو پھر ان کو ڈانٹ کر فرمایا کہ میری لوہے والی سوئی لاؤ. تو پھر ایک مچھلی وہ لوہے والی سوئی لے آئی. تو وزیر سارا تماشا دیکھ رہا تھا, پیروں پر گر گیا اور معافی مانگی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پہلے آپ صرف خشکی کے بادشاہ تھے, آج آپ بادشاہ پہروں پر پانی کے بھی بادشاہ ہو گئے. پانی پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت عطا فرماتی. اب یہ سب مضمون کس لیے بیان ہو رہا ہے, آگے آ رہا ہے یہ سب بات کیسے حاصل ہو. دیا ملک و اقبال جاہے بلق کا ہے شہرات شورا ہے کہ شاہ بلق ایسے اللہ والے تھے. مگر پی گیا جو لہو آرزو کا نہ دیکھا کبھی منہ کسی خوب رو کا. مگر پی گیا جو لہو آرزو کا نہ دیکھا کبھی شاہ ادہم سے برتر نہیں ہے ولی شاہ ادہم سے کم تر. ادھر دیکھیے مولانا چھوڑیے, یہاں دیکھیے جو بات بیان ہو رہی ہے اس کو دیکھیے. ادھر ادھر دیکھنے سے تو معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے گا. جو بات بیان ہو رہی ہے بڑی اہم ہے یہ. اگر شاہ ادہم سے برتر نہیں ہے ولی شاہ ادہم سے کمتر نہیں ہے. کیا فرما رہے ہیں کہ آنسو کا لہو جو پی گیا, دل میں تقاضا آیا گناہ کا نامحرم کو دیکھنے کا, لیکن اس نے اس تقاضے کو دبا دیا, آرزو کا لہو کر دیا, خون کر دیا, خون تمنا کر دیا. اس کو خون تمنا کرتے ہیں, اپنی اس تمنا کا, ناجائز تمنا کا خون کر دیا, لہو پی گیا اپنی آرزو کا, نظر نہیں اٹھائی خدا تعالی کے خوف سے, نہ دیکھا منہ کسی خوبصورت کا, کسی نامحرم کو دیکھا نہیں. تو فرما رہے ہیں کہ اگر شاہ ادہم سے برتر نہیں ہے ولے شاہ ادہم سے کمتر نہیں ہے. اس نے تو جو اس کو حاصل تھا سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو, سلطان بادشاہت اللہ ہی نے تو عطا کی تھی نا, کسی کے اختیار میں تو نہیں, خود سے لینا اللہ دیتے ہیں. تو اس کو یہ بیچارہ پھٹیچر ہے, اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے, بادشاہت تو دور کی بات ہے, سائیکل بھی نہیں بیچارے کے پاس. لیکن اس نے اپنے دل کی سلطنت اللہ پہ فدا کر دی, دل فدا کر دیا اپنا. یعنی حضرت ہمارے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگوں میں عشق کا اتنا مادہ ہوتا ہے کہ ایک شکل کے پیچھے پوری بادشاہت بھی وہ چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں, سلطنت حقیقی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. جیسے کل قصہ سنایا تھا شہزادہ کیا نام ہے اس کا, 40 تھا, کون تھا, 40 چور پد, کون تھا, علی بابا 40 چور, 40 تھا وہ, کون تھا, ایک شہزادہ جس نے ایک عورت کے پیچھے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی. شاہی خاندان نے کہا کہ اگر یہ غیر خاندان کی عورت ہے, اگر تم اس سے شادی کرو گے تو خاندان سے تمہیں کاٹ دیں گے, نکال دیں گے, شاہی خاندان میں نہیں رہ سکتے, شاہی خاندان میں یہ چیزیں زیبا نہیں ہیں, اس سے عشق لڑایا, اس سے عشق لڑایا. کافر بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے اور کسی سے نہیں کرنی. تو انہوں نے کہا کہ پھر شاہی خاندان سے نکلنا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے. کہا بادشاہ چھوڑنی پڑے گی. کہا ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا ایک شکل کے لیے. اس نے بادشاہ چھوڑ دی. تو فرمایا کہ بعض لوگوں کے اندر عشق کا اتنا مادہ ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایک عورت کے پیچھے بادشاہت بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں ساری نعمتیں چھوڑنے کو تیار پاگل ہو جاتے ہیں دیوانے ہو جاتے ہیں. حالانکہ تھوڑے دن بعد جب اس میں تغیر آ جاتا ہے صورت شکل میں تو پھر بھاگ جاتے ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عشق مجازی کا انجام نفرت اور عداوت ہے. آپس میں نفرت ہو جاتی ہے عداوت دشمنی بڑھ جاتی ہے. تو بہرحال یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے دل کی سلطنت یعنی کہ کوئی آدمی اتنا عاشق ہو اتنا عاشق مزاج ہو کہ دل میں ہو کہ اگر مجھے یہ صورت مل جائے کسی طرح تو میں اپنی پوری سلطنت دے کر بھی اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو لیکن اللہ کے خوف نے خوف سے اس نے نظر بچا دی تو گویا اس نے پوری سلطنت اللہ پر فدا کر دی. تو اب بتائیے کہ ایک شخص کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے فرنیچر ہے بالکل لیکن نظر کی حفاظت سے اللہ اس کو کیا مقام دے دیں گے کہ وہ بادشاہت کو فدا کر کے آیا تھا اور اس کو اللہ تعالیٰ بغیر بادشاہت کے دل کی بادشاہت فدا کر دی اس نے اور پیسہ مالدار کچھ نہیں ہے دل کی سلطنت اس نے فدا کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی مقام عطا فرما دیں گے. سمجھ گئے بغیر مال کے مالداری حاصل کرنے کا رئیس بننے کا بادشاہ بننے کا نسخہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت ہے. یہاں تو بادشاہت چھن جاتی ہے نا دو سال چار سال پانچ سال دس سال اس سے زیادہ کہاں چلتی ہے حکومت آج کل پانچ سال سے زیادہ تو چلتی ہی نہیں ہے. تو وہ بادشاہت جو کبھی نہ چھننے والی ہے ملک لا یبلا کبھی فنا ہونے والا ملک سلطنت نہیں ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوگی. وہ سلطنت حاصل کرنے کا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آسان نسخہ بتایا بغیر مال کے بغیر مشقت کے بغیر مزدوری کے بادشاہت والی مزدوری دل کی مزدوری دل اللہ پر فدا کرنا ہے. مگر پی گیا جو لہو آرزو کا نہ دیکھا کبھی منہ کسی خوب رو کا اگر شاہ ادہم سے برتر نہیں ہے ولی شاہ ادہم سے کم تر نہیں ہے جو دل رو کش غیر حق ہو رہا ہے فقیری میں شاہ بلق ہو رہا ہے جو دل کشمانے چہرہ پھیر لینا جو دل رو کش غیر حق ہو رہا ہے فقیری میں شاہ بلق ہو رہا ہے مہو شمس سے دست بردار ہو کر میں پہنچا خدا تک سرے دار ہو میں پہنچا خدا تک سردار ہو کر سردار مانی پھانسی ناجائز خواہشات کو پھانسی چڑھا آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم نظر کی حفاظت کر لو دل کی حفاظت کر لو دل کی ناجائز خواہشات کو اللہ پر فدا کر دو کہ اللہ آپ اپنا ہم اپنا دل توڑ دیں گے لیکن آپ کا قانون نہیں توڑیں گے. بس اس کو فقیری میں بھی بادشاہت نصیب ہے دنیا میں بھی بادشاہت نصیب ہو جائے گی دنیا ہی سے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو بادشاہوں جیسا نشہ عطا فرمائیں گے سینکڑوں سلطنتوں کا نشہ اللہ اس کو عطا فرمائیں گے دل کو غیر اللہ سے خالی کر لیں. مولانا رومی فرماتے ہیں لے کے ذوق سجدے پیش خدا خوش ترایت از دوسد ملکت تورا فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے حضور اپنی پیشانی رکھتا ہوں اللہ کے دربار میں تو مجھے 200 سلطنت سے زیادہ مزہ آتا ہے. سلطنت کیا بیچتی ہے یہ سلطنت آپ کو دنیا ہی میں انشاءاللہ ضرور بھی ضرور مل جائے گی بشرط یہ کہ دل کو ہم تمام غیر اللہ سے خالی کر لیں نگاہوں سے بھی نہ دیکھیں اور عینن قلبن اور قالبن نامحرم اس سے دوری ہیں، یعنی آنکھ سے بھی نہ دیکھیں، قلب میں بھی ان کا ایک لمحہ خیال نہ آئے اور ان کے قریب بھی نہ رہیں، غالباً جسم کو بھی قریب نہ رکھے ان کے، ورنہ یہ خفیہ خفیہ جو ہے نفس جو ہے چوری کرتا رہتا ہے حرام مزہ میں، کہتے ہوئے ہم دیکھ بھی نہیں رہے اور دل میں بھی کوئی خاص ایسے خیال نہیں ہے، لیکن قریب رہتے ہیں قریب نامحرموں کے. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک گھی کا کنستر، پہلے کنستر ہوتے تھے، ابھی تو نہیں ہوتے میرے خیال، لوہے کے کنستر ہوتے تھے گھی کے، سیل ہوئے رہے. تو فرمایا میرے مرشد نے کہ ایک لوہے کا کنستر جو سیل ہوا ہوا ہے جس میں گھی بھرا ہوا ہے، اس کو رکھ دو آگ کے پاس، تھوڑی دیر میں گرم ہو کے پھٹ جائے گا کہ نہیں، ہے نا، پھٹ جائے گا نا. تو انسان کے اندر بھی شہوت کے تقاضے ہیں، قریب رہے گا تو اندر ہی خفیہ لذت حرام چوری کرتا رہتا ہے، چوری کرتا رہتا ہے اور دل برباد کرتا رہتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا بیچارے کو کہ ہمارا دل بالکل برباد ہے، سیاہ ہے، ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، کباڑ خانہ بنا ہوا ہے، ویران ہے، غیر اس میں بسے ہوئے ہیں، اللہ ہی نہیں ہے اس میں، اللہ ہے ہی نہیں اس میں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا نام لیلا کے رجسٹر میں ہے، ایک جو ہے وہ بھنگی جشن منا رہا تھا، تو اس کا دوسرا بھنگی بھائی آیا کہ کیا بات ہے بھائی، تم بڑے خوش معلوم ہو رہے ہو، جشن منا رہے ہو، کہ ہاں بادشاہ کی لڑکی سے میری شادی ہونے والی ہے، تجھے نہیں پتا؟ کہا ہے تو بھنگی، بھنگی تیرا باپ بھنگی، تیرا دادا بھنگی، تیرا پورا آبا و اجداد کا سلسلہ بھنگی، تیری شادی بادشاہ کی لڑکی سے؟ کہا ہاں ہاں. کہہ رہا آدھا کام ہو گیا، اسی کی خوشی منا رہا ہوں. کہ کیا آدھا کام ہو گیا؟ کہا میں تو راضی ہوں، بادشاہ کی لڑکی کا راضی ہونا ابھی باقی ہے. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے بڑا ہمارا نام ہوگا لیلا کے رجسٹر میں، محبوب پاک کے یہاں بڑا ہمارا درجہ ہوگا، لیکن غیر بسے ہوئے ہیں دل میں، وہ لیلا کے رجسٹر میں تو نام بھی نہیں ہے، جانتی بھی نہیں ہے کہ ہمارا یہ بھی کوئی عاشق ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارا نام بھی خدا نخواستہ نہ لکھا ہوا ہو. اگر دل میں غیر بسے ہوں گے تو خدا تعالیٰ کے یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے، دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا ہے. فرماتے ہیں ایک بزرگ کے نکالو یاد حسینوں کے دل سے اے مجذو، خدا کا گھر پئے عشق بتا نہیں ہوتا. نکالو یاد حسینوں کے دل سے اے مجذو، خدا کا گھر پئے عشق بتا نہیں ہوتا. یہ اللہ کا گھر ہے، اگر یہاں مردوں کو بساؤ گے، یہ حسین سب مرنے والے ہیں کہ نہیں، قبروں میں جانے والے ہیں کہ نہیں، لاش ہونے والے ہیں کہ نہیں، پیٹ میں ان کے کیا بھرا ہوا ہے، گندی ہوا بھری ہوئی ہے، پیشاب جتانا بھرا ہوا ہے. تو ان کو اگر دل میں بساؤ گے، ناپاک چیزوں کو دل میں بساؤ گے، تو پاک ذات کیسے دل میں آئے گی؟ تو فرمایا کہ یہ چوری چوری جو ہے نفس حرام مزہ چراتا رہتا ہے. بعض لوگوں کو نظر کی حفاظت کا خیال ہونے لگا ہے، لیکن ذرا صحیح نظر اٹھایا ایسے کر لیا، یوں نظر اٹھایا ایسے کر لیا، ارے یہ تو نامحرم ہے. ارے بھائی یہ طریقہ نہیں ہے نظر کی حفاظت کا. نظر کی حفاظت کا تو طریقہ یہ ہے، نگاہیں ہو نیچی چلیں سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا. نگاہیں ہو نیچی چلیں سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا. یہ بت تو ہیں ہی جگہ جگہ، تو یہ تو معلوم ہے کہ بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، تو نظر اٹھاتے ہی کیوں ہو؟ اپنا راستہ دیکھو، جہاں جانا ہے نیچے نظر رکھو، اتنے فاصلے پہ نظر رکھو کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو جائے. معلوم ہو جس سے نظر بچا رہے تھے اس سے ایکسیڈنٹ ہی ہو گیا. اتنی نیچے نہ رکھو، اتنی نظر رکھو بس، دائیں بائیں بے ضرورت ادھر ادھر نہ دیکھو بھائی. لگتا ہے آپ کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے کبھی. اتنے خوش ہو رہے ہیں شاید وہ کوئی واقعہ یاد آ جائے ہمارے ایک دوست ہیں ایسے، بہت شریف اور بہت نیک اللہ والے ہیں. ایک دفعہ اسی طرح نظر کی حفاظت کر رہے تھے تو واقعی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ موٹر سائیکل جو ہے انہوں نے کہیں جو ہے وہ مار دی. تو یہ مقصد نہیں ہے بھائی. ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی ڈرائیونگ کرنی ہے تو ادھر ادھر دیکھنا تو پڑے گا، خیال تو رکھنا پڑے گا. جان نہیں ہے تو ایمان کیا؟ جان ہوگی تو ایمان ہوگا نا. تو فرمایا کہ یہ مقصد تھوڑی ہے کہ اپنی جان کو ہلاک کر دیں. بھائی ڈرائیور کو مت دیکھو، گاڑی کو دیکھو کہ گاڑی ادھر سے گاڑی آ رہی ہے، ادھر سے گاڑی آ رہی ہے، سامنے سے آ رہی ہے، یہ سب دیکھو، ڈرائیور کو مت دیکھو کہ کون ڈرائیو کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ڈرائیور کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ گاڑی دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آ رہی ہے اس سے بچ جاؤ، ادھر آ رہی ہے اس سے بچ جاؤ، ڈرائیور کو مت دیکھو. پھر بھی اگر خطا ہو گئی تو بھائی اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے معافی مانگ لو، انسان ہے، خطا تو ہو سکتی ہے. لیکن طریقہ یہ نہیں ہے. اگر گھر سے فرماتے ہیں کہ قصد عدم نظر ضروری ہے، عدم قصد نظر کافی نہیں ہے، یعنی گھر سے نکلے تھے ارادہ ہی نہیں تھا کہ نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، لاپرواہی سے نکل گئے، ضرور نظر خراب ہوگی. قصد عدم نظر چاہیے کہ عدم نظر کا ارادہ ہو کہ ہم نظر نہیں ڈالنی ہے، تب نگاہ کی حفاظت ہوگی، تب نگاہ کی حفاظت ہوگی. تو ادھر ادھر مت دیکھو، نگاہیں ہو نیچی چلیں سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا. فرمایا کہ اگر یوں دیکھا کہ ادھر نہ میرا میں نظر نیچی کر لی، نظر کی حفاظت یہ نہیں ہے، بلکہ بھائی معلوم ہے کہ جگہ جگہ بے پردگی ہے، تو ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، بلا ضرورت نہیں دیکھنا، اور جہاں دیکھنے کی ضرورت ہو وہاں احتیاط سے نظر اٹھاؤ کہ بھائی کسی نامحرم پہ نہ پڑ جائے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا بارہا. حضرت کی تو خیر کیا بات تھی، ایک مرتبہ عمرے کا سفر ہوا حضرت والا کے ساتھ، توفیق ہوئی جانے کی. ایئرپورٹ پر ابھی کچھ دیر تھی جہاز میں، تو حضرت والا لاؤنج میں تشریف فرماتے ہیں، تو دیکھا کہ حضرت کی نظر مستقل اپنے گھٹنوں پہ تھی، مستقل ڈیڑھ دو گھنٹے ہم نے دیکھا. اور پھر ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت کو ٹشو کی ضرورت تھی، ٹشو پیپر، میں قریب تھا تو میں بھاگا بھاگا گیا، ٹشو پیپر تھوڑی دور تھا، کسی کے پاس سامان تھا تو ان سے ٹشو پیپر لے کے آیا. ہاں میں بھاگا بھاگا نہیں گیا تھا، میں آہستہ یعنی مناسب رفتار سے گیا اور مناسب رفتار سے آ رہا تھا. تو ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے جزیل عطا فرمائے، ہم کو یہ سب باتیں سکھاتے رہتے تھے. ڈانٹا مجھ کو کہ جلدی دوڑ کے آنا چاہیے، دوڑ کے جانا تھا، دوڑ کے لانا تھا. شاید جب کوئی چیز منگائے یا کوئی کام کہے یا اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہو، آپ کو معلوم ہو گیا وہ دوڑ کر کام کرنا چاہیے. میں آہستہ آہستہ چل کے جا رہا تھا اور دیکھا کہ جب میں حضرت کے قریب ہوتا رہا ٹشو پیپر لے کے آ رہا تھا، تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی نگاہ مبارک پہلے میرے قدم پہ پڑی، پھر میں نے دیکھا کہ میں اور آگے آیا تو حضرت کی نظر اور تھوڑی اوپر پڑی، پھر اس کے بعد حضرت نے مجھے پوری نظر سے دیکھا، یعنی پیروں سے پہچان لیا کہ یہ کوئی نامحرم نہیں آ رہا ہے، کوئی بیریش لڑکا نہیں آ رہا ہے، اپنا کوئی آ رہا ہے. تو اس طرح سے اتنی احتیاط سے حضرت نظر اٹھاتے تھے، اس کو احتیاط کہتے ہیں. پھر یہ چلتے چلتے جہاز میں بیٹھے، پھر وہاں جدہ میں ہم اترے، بس میں جا رہے تھے، بس میں بھی ہم ساتھ تھے حضرت کے، دیکھا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مستقلاً گھٹنوں تک تھی، گھٹنوں پہ اپنے پیروں پہ نظر اٹھائے ہی نہیں، گردن ہلائی نہیں، گھنٹوں ہو گئے گھنٹوں. جہاز میں بھی اسی طرح. اب آپ سوچئے کیا ہے تو صحت مند آدمی کتنا تھک جائے گا گردن ادھر ادھر نہیں موڑے گا تو، لیکن نظر کی حفاظت جان سے زیادہ عزیز تھی حضرت کو، ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں، مستقلاً ہم یہ دیکھتے رہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے نظر ادھر ادھر اٹھائی نہیں. جہاز میں حضرت کی تعلیم یہ ہے کہ بھائی جیسی تیسی چائے ملے، گرم ٹھنڈا جو ملے وہ پی لو بھائی، کیا ضرورت ہے بے تکلفی کی. اور بعضے لوگ فرماتے تھے حضرت کہ بعضے لوگ جو ہے ان کو غصے کی شکل میں بد نگاہی کر لیتے ہیں کہ چائے ٹھنڈی ہو گئی تو غصہ کر رہے ہیں کہ یہ گرم کیوں نہیں ہے چائے، ٹھنڈی کیوں، اس کو دیکھ رہے ہیں اور اندر ہی اندر نفس جو ہے خفیہ حرام مزہ لوٹ رہا ہے، غصے کے بہانے سے لوٹ رہے ہیں، کبھی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں تو محبت کے بہانے، کبھی شفقت کے بہانے، یہ اس طرح سے نفس تری تری سے حرام مزے لوٹ لیتا ہے. اور فرمایا کہ اس طرح سے جو جھٹکا مار کر نظر ہٹا لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فرمایا کہ دیکھو گلاب جامن رکھیے، اس پہ مکھی آ کے بیٹھی، آپ نے ایک سیکنڈ بھی ابھی بیٹھی نہیں تھی، بیٹھتے ہی اڑا دیا اس کو، بیٹھتے ہی اڑا دیا، بس پیر ٹکے تھے آپ نے اڑا دیا. لیکن فرمایا کہ کیا اس کے پیروں میں کچھ نہ کچھ شیرہ لگا ہوگا یا نہیں لگا ہوگا، کچھ تو لگا ہوگا نا. اسی طرح نفس جو ہے حرام مزہ چراتا رہتا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے اپنے نفس کی خوب حفاظت کرو، دل کی خوب حفاظت کرو کہ دل میں بھی غیر اللہ نہیں آنے پائے. گھبرانا نہیں ہے مشق کرنے سے، مجاہدہ کرنے سے، نیک صحبتوں سے، اپنے پیر سے مضبوط تعلق رکھنے سے، تدابیر پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی یہ ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے نہیں کہا میں، کبھی آپ لوگ سمجھو گے کوئی ملکہ ملنے والی ہے، یہ شادی دفتر تھوڑی ہے یار. ملکہ مانے اس پہ قابو پا لیتا ہے آدمی، اس کو وہ ہو جاتا ہے ملکہ ہو جاتا ہے. اللہ معاف فرمانا. جو دل رو کشے غیر حق ہو رہا ہے فقیری میں شاہ بلغ ہو رہا ہے. مہوشمس سے مہوشم سورج چاند یعنی یہ چاند جیسی شکلیں ہیں چمکتی دمکتی شکلیں. مہوشمس سے دست بردار ہو کر میں پہنچا خدا تک سردار ہو کر میں پہنچا خدا تک سردار ہو کر. اگر اپنی ناجائز خواہشات کو پھانسی نہ چڑھائی تو زندگی بھر اللہ نہیں ملے گا, اللہ نہیں ملے گا. ولایت خاصہ سے یہ آدمی محروم رہے گا. موشم سے دست بردار ہو کر میں پہنچا خدا تک سردار ہو کر. ہوئی تیغ حق سے شہادت کسی کی نہیں جس پہ لیکن شہادت کسی کی. تیغ حق سے شہادت میدان جہاد میں تلوار سے شہید ہو گئے اور نہیں جس پہ لیکن شہادت کسی کی یعنی یہ جو دل کا خون ہو رہا ہے اس پہ کسی کی گواہی نہیں ہے, اس پہ کسی کی گواہی نہیں ہے سوا اللہ کے, اللہ دیکھ رہے ہیں. ہوئی تیغ حق سے شہادت کسی کی نہیں جس پہ لیکن شہادت کسی کی. قیامت کے دن باطنی شہادت کرے گی شہیدوں کی صف میں اقامت. قیامت کے دن باطنی شہادت کرے گی شہیدوں کی صف میں اقامت. جس عاشق کا سر ہو تیری تیغ سے خم جس عاشق کا سر ہو تیری تیغ سے خم عجب کیا کہ ہو رش کے سلطان ادہم. سلطان ادہم سے برتر بھی پا سکتا ہے اس لیے کہ سلطان ادہم کس لیے, اس لیے کہ سلطان ادہم رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ہی تو بادشاہت دی تھی اور یہاں تو قدم قدم پہ نظر بچانی ہے. قدم قدم پہ تم بادشاہت دل کی فدا کر دو اللہ نے کہ اللہ سلطنت ہوتی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے سلطنت خرچ کر دیتے مگر نہیں کرتے آپ کے خوف سے. یہی ہے کہ تیر تیری تیر سے خم آپ کا حکم آ گیا یغزو من ابصارہم کا یغزو جھکا لو اپنی نظریں. جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. حضرت والا ہی کا شعر ہے, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. نگاہوں کو پردہ جھکا لیا تو یہ اپنی اللہ کے حکم کی تیر سے یہ خم ہو گئی, نگاہیں جھک گئی کہ اللہ کا حکم آ گیا وہ زوم ابساری ہیں فوراً ہی نگاہوں کو جھکا لو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ایک جگہ جنگ کے لیے جا رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے یہ چال چلی کافروں نے دشمنوں نے کہ وہاں پر اپنی نوجوان لڑکیوں کو بال کھولے ہوئے اور دو رویہ راستے پہ انہوں نے کھڑا کر دیا کہ ان کو بہکاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کافر آج بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو یہ اللہ کے احکامات ہیں بالکل صحیح اور ان کو شکست کیسے دی جا سکتی ہے, ان کے ایمان ہی کو خراب کر کے شکست دی جا سکتی ہے ورنہ ہم اکثریت کے باوجود ان پہ فتح نہیں پا سکتے ہیں. آج بھی ان کو معلوم ہے یہ بات, اسی لیے یہ سازشیں ہو رہی ہیں انٹرنیٹ پہ گندی چیزیں اور یہ سب چیزیں کیوں آ رہی ہیں. حالانکہ یہ ان کا جو لوگ اس کے موجود ہیں ایجاد کرنے والے ہیں وہ اپنی اولادوں کو اس سے بہت دور رکھے ہوئے ہیں. یہ ڈائجسٹوں میں بتاتے رہتے ہیں لوگ ڈاکٹر وغیرہ کہ وہ اپنی اولادوں کو اس میں نہیں پڑھنے دیتے اسمارٹ فون پہ. ہمارے یہاں پاکستان میں اتنی جہالت ہے کہ شاید کسی اور ملک میں اتنی جہالت نہ ہو کہ ماں باپ بھی لگے پڑے ہوئے راتوں رات اور بچوں کو بھی لگا کے رکھا ہوا ہے, تم بھی گناہوں میں مبتلا رہو, ادھر میاں ادھر بیوی, وہ بھی موبائل, پہلے میاں نے لیا تو بیوی نے کہا مجھ سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے, میں کیا کروں, لاؤ چلو بھائی, میاں نے کہا کہ ہر وقت مجھے استعمال نہیں کرنے دیتی, ہر وقت ٹینٹیں کرتی رہتی ہے, چلو اس کا بھی منہ بند کرو, تجھے بھی لا کے اسمارٹ فون دے دیا, اب رہ گئے بچے, اگر بچے ٹھن ٹھن کر رہے ہیں کہ اب ان کو توجہ چاہیے, ماں کی توجہ چاہیے, باپ کی توجہ چاہیے, کوئی بات کرنے والا نہیں, ناراض ہو رہے ہیں بچے, چل بھائی تیرے وہ بھی بند, تجھے بھی لا کے دے دیا, اس کو ٹیبلٹ لا دیا, اس کو یہ لا دیا, یہ خرافات لا کے دے دی, بجائے اس کے کہ کوئی ان کی اچھی تربیت ہوتی, ان کی جسمانی ورزش ہوتی, کھیل کود ہوتا, فٹ بال ہو, کرکٹ ہو, چلو بھائی یہ کھیلو, لیکن ان خرافات کے اندر لگا دیا کہ بیٹھے بیٹھے جو اپنے ایمان کو, دنیا کو, سب کو برباد کر رہے ہیں. تو ان لوگوں یہ جو اس کے موجود ہیں وہ بھی پریشان ہیں, اور انہوں نے اپنے اولاد کو اس سے بچا کے رکھا ہوا ہے, ان کو نہیں دیتے وہ, اور دیتے ہیں تو اس پہ پابندی سے دیتے ہیں, اور بعض ملکوں نے تو اس پہ پابندی لگا بھی دی ہے, بعض گیموں پہ اس کے اوقات مقرر کر دیے ہیں, چائنا نے WHO والے جو ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والوں نے اس پہ پابندی بھی لگانے کی, وہ طرح طرح سے فکرے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے بچوں کو نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں, نفسیاتی مریض, تو یہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہے ہیں لوگ. تو بہرحال انہوں نے جو ہے اپنی نوجوان لڑکیوں کو ادھر دونوں راستے کے دونوں طرف کھڑا کر دیا ان کو بہکانے کے لیے. تو مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس وقت, انہوں نے محسوس کر لیا کہ انہوں نے کیا چال چلی ہے, شیطانی شیطانی چال, جیسے حدیث پاک میں ہے النساء حبائل الشیطان, کہ یہ عورتیں جو ہیں شیطان کا جال ہے, ان میں پھانستا ہے بڑی آرام سے ہی پھانس لیتا ہے. عورتیں آج کل مقتدا بنی ہیں مردوں کے, مردوں کے آگے عورتیں چل رہی ہیں, عورتیں بہکاتی ہیں, رسومات سکھاتی ہیں, ناراض ہو جاتی ہیں, اب میاں صاحب جو ہے وہ پگھل گئے, وہ یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے, ذرا بیوی نے منہ بنایا جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا, ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات, فانی شاعر کہتا ہے, فانی تخلص ہے اس کا, تو کہتا ہے کہ ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات, کائنات کی نبض ڈوب رہی ہے, اصل تو اپنی نبض ڈوب رہی ہے, کہہ رہا ہے کہ ہمیں ساری کائنات تاریخ نظر آنے لگی جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے, بیوی ناراض ہو گئی, معشوقہ ناراض ہو گئی, تو ان کی کائنات ڈوب رہی ہے. تو یہ حال ہو گیا ہے کہ عورتیں ذرا سی بگڑ گیا منہ ان کا تو یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے, میاں صاحب سے اچھا بھائی چل رہا ان کی فرمائش پوری کر دو, حرام ہے حلال ہے کچھ نہ دے گا. آج کل عورتیں مردوں کو چلا رہی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کچھ مفہوم اس کا یہی ہے کہ جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو یہ سب تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی, قیامت کے قریب کی نشانی ہے. عورتوں کا حاکم مردوں کو بنایا گیا ہے, آج کل حاکم عورتیں بنی ہوئی ہیں, خواجہ صاحب فرماتے لا حول ولا قوت, کیا الٹا زمانہ ہے, عورت تو ہے مردانی اور مرد زنانہ ہے, ظاہری وضاقت بھی ہماری جو ہے عورتوں جیسی ہوتی ہو گئی ہے. لڑکوں کو دیکھو پہلے تو تھا معلوم نہیں کیا ہے, وہ دوپٹے ڈالنا شروع کر دیے تھے انہوں نے, کہیں کچھ بنگی چماروں کی طرح شکلیں بنا کے چل رہے ہیں, بس دیکھا دیکھی دیکھا دیکھی, آج کل یہ چل رہا ہے آج کل یہ چل رہا ہے. تو بہرحال وہ مسلمانوں کے سپہ سالار نے فوراً محسوس کر لیا کہ یہ شیطانی چال, تو انہوں نے فوراً یہ آیت پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, تو جیسے ہی صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی ہمارے سپہ سالار نے آیت پڑھی ہمیں ایسا معلوم ہوا کہ آج ہی قرآن نازل ہوا ہے, فوراً ہی ہم نے اپنی نگاہیں جھکا لیں اور کسی کو دیکھے بغیر ہم نکل گئے. اور جب ان کی لڑکیاں واپس پہنچی رپورٹ دینے کے لیے اپنے ایجنٹوں کو تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو پھر کوئی فرشتے معلوم ہوتے ہیں, انسان نہیں ہے, ان سے لڑنا ہمارے بس کا نہیں ہے, کھول دو دروازے قلعے کے, بغیر کسی جنگ کے وہ فتح ہو گئی. تو یہ نگاہ کی حفاظت کا مضمون بہت اہم مضمون ہے, اور میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے قسم اٹھا کر بارہا فرمایا ہے کہ تم ایک ہی کام کر لو. اب لوگوں کو یہ ہوتا ہے بھائی کہتے ہیں یہاں ایک ہی بات کہلاتے ہیں بس اور کوئی بات ہی نہیں ہے, تو یہ تو دیکھو کہ ہم نے اس بات پہ عمل کتنا کیا, کتنا عمل کیا اسے, تو پھر شرم سے ہمارا منہ جھک جائے گا کہ ہم تو واقعی ابھی تک ایک کام بھی ہم سے یہی کام نہیں ہو سکا, ہم سے پورا کام نہیں کر طریقے سے جو طریقہ ہے اس کا وہ نہیں ہو سکا ہم سے. تو اسی لیے بار بار یہ بات بتلائی جاتی ہے, اور میرے حضرت فرماتے تھے کہ جہاں نزلہ زکام کی دوا لے کے پہنچ گیا ڈاکٹر یہ بیٹھا ہے منہ کڑوا بنائے ہوئے, تو فرمایا کہ جہاں حیضہ پھیلا ہوا ہو وہاں کوئی ڈاکٹر نزلے زکام کی دوا دے گا؟ حیضے کی دوا دے گا نا بھائی. تو اسی چیز کا حیضہ پھیلا ہوا ہے, گھر گھر حیضہ پھیلا ہوا ہے اب تو, کہ یہ موبائل اور جب سے آ گئے ہیں اسمارٹ فون, اور شرعی پردہ گھروں سے نکل چکا ہے. آپ اس میں عشق معاشقے چل رہے ہیں, گھر برباد ہو رہے ہیں, آگ لگ رہی ہے گھروں کو, لیکن بعد آنے والے ہم کہاں ہیں, ہمارے یہاں وہی معاملے چل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تو ایک مرتبہ سلطنت فدا کی تھی, یہاں تم جو ہے ہزاروں سلطنتیں فدا کر سکتے ہو اللہ پہ, تو رش کے سلطان ادہم کیوں نہیں ہو سکتے؟
قیامت کے دن باطنی شہادت کرے گی شہیدوں کی صف میں اقامت, جس عاشق کا سر ہو تیری قید سے خم, عجب کیا کہ وہ رش کے سلطان ادہم, نگاہ جس نے نامحرموں سے بچا لی حلاوت بھی ایمان کی اس نے پائی.
اللہ تعالیٰ توفیق ہم سب کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تشریح: مومن اگر مصائب اور بلاؤں میں مبتلا ہے تو اس کے لیے دنیا اس کی دنیا کا جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں قید خانہ ہونا واضح ہے, اور اگر مومن دنیا کی نعمتوں اور عیش میں ہے تو جنت کی ان نعمتوں کے مقابلے میں جن کو اس کی آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا اور نہ اس کے دل میں اس کا خیال گزرا, پھر بھی وہ قید خانہ ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے, وارد ہے کہ حق تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں, لا مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, یعنی نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کے کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا, اور اگر کافر اگر بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے تب بھی یہ دنیا اس کی دوزخ کے مصائب کے مقابلے میں جنت ہے, اور اگر عیش میں ہے یعنی شہوات نفسانیہ کی تمام لذتوں کو اڑا رہا ہے تب بھی دوزخ کی تکالیف کے مقابلے میں موت سے قبل یہ دنیا اس کی جنت ہے. نیز یہ کہ مومن دنیا سے آخرت کی طرف خروج کی تمنا رکھتا ہے اور کافر دنیا میں خلود یعنی ہمیشہ رہنے کی تمنا کرتا ہے, اس لحاظ سے بھی یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اور مقصود اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ مومن کے نزدیک دنیا کی نعمتوں کی آخرت کے مقابلے میں کوئی وقت نہیں ہوتی, اگرچہ بظاہر کثیر اور جلیل القدر ہوں, اور اس کی تمام تر فکر آخرت کی زندگی کے لیے وقف ہوتی ہے, اور کافر آخرت کی زندگی کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے ان یا اللہ حیاتنا الدنیا, نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب میں آپ کی توقیر و احترام و ادب کے وجوب میں پانچویں روایت. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جانیں مصیبت میں آ گئیں اور بال بچے بھوکے مرنے لگے اور اموال تباہ ہونے لگے اور مویشی ہلاک ہونے لگے یعنی قحط کے سبب, سو آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے, سو ہم آپ کو خدا کے نزدیک شفیع لاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو آپ کے نزدیک شفیع لاتے ہیں. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے سے نہایت مضطرب ہوئے اور سبحان اللہ فرمانے لگے, اور اس قدر مقرر سے قرر تسبیح فرمائی کہ اس کا اثر صحابہ کے چہروں میں دیکھا گیا. پھر فرمایا کہ کمبختی مارے خدا تعالیٰ کو کسی کے نزدیک سفارشی نہیں لایا جا سکتا, خدا تعالیٰ کی شان اس سے بہت زیادہ عظیم ہے. فائدے میں لکھا ہے کہ گوشت شفیق گاہے عظیم بھی ہوتا ہے، جیسے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے دربار مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا کہ میں حکم نہیں کرتا، شفاعت کرتا ہوں، لیکن لوازم شفاعت سے یہ ہے کہ شفیع اس حاجت کے پورا کرنے سے خود عاجز اور جس سے سفارش کرتا ہے اس کا محتاج ہوتا ہے، اور عجز و احتیاج کا احتمال بھی خدا تعالیٰ کی ذات میں محال ہے. بس چونکہ اس عنوان میں اگرچہ تعظیم نبوی کے اعلیٰ درجے ہیں، مگر بس بوجہ سوء ادب کے حضرت حق کی شان میں آپ پر کس قدر گراں گزرا اور کس اہتمام سے آپ نے اسے روکا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کامل نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک کے آنے والے نسلوں کو بھی اللہ جز فرما لیجیے. اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے. اے اللہ آپ گناہوں کو 100% چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، گناہوں سے طبعی نفرت عطا فرما دیجیے. اے اللہ نیکیوں کا ذوق اور شوق عطا فرما دیجیے، سنتوں کا عشق عطا فرما دیجیے، ہر ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، سنتوں پر اپنی جان فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، جان سے زیادہ عزیز کر دیجیے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے، جتنے بھی بیمار ہیں دعاؤں کے لیے کہا ہے نہیں کہہ سکے، کہنا چاہتے تھے، اے اللہ سب بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے، بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما دیجیے، جن کو تنگی ہے اے اللہ ان کے رزق میں فراخی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہر بھائی بہن کے دل میں جو بھی مقاصد حسنہ ہو اے اللہ اپنے فضل سے اس کو پورا فرما دیجیے. اے اللہ خزانہ غیب سے نوازش فرما دیجیے، دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما دیجیے، دونوں جہان کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری مصیبتوں کو عافیت سے بدل دیجیے، غموں کو خوشی سے بدل دیجیے، تنگی کو فراخی سے بدل دیجیے. اے اللہ میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دروے بہا دیے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے. اے اللہ میرے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما دیجیے، ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما دیجیے، عمر مبارک میں میرے مرشد دامت برکاتہم کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما دیجیے، اور اے اللہ ان کے اہل و عیال خاندان والے سب گچے بچے کو اے اللہ صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. اے اللہ میرے شیخ کی جامعہ زیر تعمیر ہے، اے اللہ اس میں غیب سے خزانے برسا دیجیے، اے اللہ ہم کو بھی اس میں استعمال فرما لیجیے. اے اللہ جلد از جلد تمام مراحل کی تکمیل کروا دیجیے، اور اللہ سارے عالم میں نشر و اشاعت اپنی محبت کی نشر و اشاعت کے لیے ستارے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ میرے مرشد کو مجھ سے انتہائی خوش کر دیجیے، اے اللہ ہمارے مرشد کو ہم سے انتہائی خوش فرما دیجیے، اور اے اللہ ہم ان کے قلب مبارک میں ہماری محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دیجیے، اور ہمارے قلوب میں ہمارے مشائخ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دیجیے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین. وعلیکم السلام. جلدی جلدی بھائی ابھی بند نہ کریں ٹیلی فون، ہمارے مہمان خصوصی تشریف لائے ہیں. نہاری تو نہیں ہے، کیسے آنا ہوا؟ اب حقیقت کھلی آپ نے. ہمارے حضرت مولانا اثر صاحب دامت برکاتہ ہمارے حضرت والا کے خلیفہ ہیں، عجب خلفاء میں سے ہیں، بہت ماشاءاللہ عالم فاضل بڑے صاحب نسبت اللہ والے ہیں، اور بہت کرم فرماتے ہیں، بڑی مشکل سے پھنستے ہیں بغیر نہاری کے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، تشریف لائے، کچھ ان سے استفادہ کر لیتے ہیں. بھائی آپ کے پوٹوں کے لیے
اکٹھے ہو جائیں گے.
شائن ہو رہا ہے شائن کیوں آ
جو سمجھنا چاہ رہا تھا وہی سامنے آ گیا. بہت پہلے میں نے خطا عرض کیا تھا, مجھے یاد آتا ہے کہ میں میٹرک میں تھا. یہ پردے سے رہائی دے رہا ہے,
آواز تیز کر دیا.
جو پردے سے رہائی دے رہا ہے وہ در سے بے حیائی دے رہا ہے. جو پردے سے رہائی دے رہا ہے وہ در سے بے حیائی دے رہا ہے. کہیں مشرق کو لے ڈوبے نہ مغرب, مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے. جو پردے سے رہائی دے رہا ہے وہ در سے بے حیائی دے رہا ہے. کہیں مشرق کو لے ڈوبے نہ مغرب, مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے. اور پچھلے دن ایک شعر ذکر کے موقع پہ بندہ نے عرض کیا کہ بفیض ذکر حق, بفیض ذکر حق خود حق تعالی دل میں آئے گا. بفیض ذکر حق خود حق تعالی دل میں آئے گا, اندھیرے بھاگ جائیں گے اجالا دل میں آئے گا. اندھیرے بھاگ جائیں گے اجالا دل میں آئے گا. اور بندے نے عرض کیا کہ یوں دل کا میرے آخری ارمان نکل جائے, یوں دل کا میرے آخری ارمان نکل جائے, محبوب کے قدموں میں میری جان نکل جائے. یوں دل کا میرے آخری ارمان نکل جائے, محبوب کے قدموں میں میری جان نکل جائے. اور حرم میں یہ شعر میں نے عرض کیا تھا کہ تیرے حرم میں ہوں اور انتقال ہو جائے, تیرے حرم میں ہوں اور انتقال ہو جائے, بوقت وصل ہی میرا وصال, بوقت وصل ہی میرا وصال. حضرت والا نے اس لفظ کو پسند کیا, بے وپار ہندی کا لفظ ہے, کہ جہاں میں عشق سا دھندا نہیں ہے, جہاں میں عشق سا دھندا نہیں ہے کہ اس بے وپار میں مندا نہیں ہے. جہاں میں عشق سا دھندا نہیں ہے, ہر وقت ہر لہجہ ران عشاق مست رہتے ہیں. آ نہیں سکتی کبھی اس میں خزاں, گلستاں ہیں عشق کا یہ گلستاں. ایک صاحب نے لکھا تھا حضرت والا کو, انہوں نے خود مجھے بتایا, کچھ حالات ہوئے تھے الیکشن وغیرہ, فلانا ہار گیا تو دل پہ حالت تھی. میں نے حضرت والا کو لکھا, حضرت والا نے یہ جواب عطا فرمایا کہ آ نہیں سکتی کبھی اس میں خزاں, گلستاں ہیں عشق کا یہ گلستاں. یہ سب انتظامات اوپر سے ہوتے ہیں, انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جہاں میں عشق سا دھندا نہیں ہے کہ اس بے وپار میں مندا نہیں ہے, اور نہ کی اصلاح اپنے حال کی گھر, نہ کی اصلاح اپنے حال کی گھر, تو مستقبل درخشندہ نہیں ہے. نہ کی اصلاح اپنے حال کی گھر, تو مستقبل درخشندہ نہیں ہے. اور جو اپنی پارسائی پر ہے نازاں, جو اپنی پارسائی پر ہے نازاں, تو اس جیسا کوئی گندا نہیں ہے. جو اپنی پارسائی پر ہے نازاں, تو اس جیسا کوئی بندہ گندا نہیں ہے, تو اس جیسا کوئی گندا نہیں ہے. اور غلام نفس سے پوچھے تو کوئی, غلام نفس سے پوچھے تو کوئی, تو کیا اللہ کا بندہ نہیں ہے. غلام نفس سے پوچھے تو کوئی, تو کیا اللہ کا بندہ نہیں ہے. جہاں میں عشق سا دھندا نہیں ہے کہ اس بے وپار میں مندا نہیں ہے. اور حضرت والا رحمۃ اللہ تعالی کی زیارت کرتے ہوئے جو شعر میں نے عرض کیا تھا اور اس کو میں نے سنایا, الحمدللہ ایسا بنا بنایا, بعض دفعہ شعر ہوتا ہے اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں کہ اس میں قطع و برید کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. تیری خلوت میں مولا ہے, تیری محفل میں مولا ہے, تیری خلوت میں مولا ہے, تیری محفل میں مولا ہے, تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے, تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے, تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مولا ہے. اور نفس بھی حیران ہے, شیطان بھی مشکل میں ہے. سونے لگا تو یہ شعر ہو گیا, اٹھ کے بیٹھا اور اس کو لکھا کہ کیونکہ ورنہ بھاگ جاتا پھر رات میں بجے یاد نہیں رہتا تمہیں. نفس بھی حیران ہے شیطان بھی مشکل میں ہے, جس کو بہکانا تھا وہ تو شیخ کی محفل میں, جس کو بہکانا تھا وہ تو شیخ کی محفل میں ہے. اور اس حقیقت کا مجھے اکثر ہوا ہے تجربہ, تجربہ ہم لوگ اردو بولے تجربہ, اس حقیقت کا مجھے اکثر ہوا ہے تجربہ, ہے وہی ان کی زبان پر جو کہ میرے دل میں. ہم جو لے کے آتے ہیں مسائل وہ تو آپ بیان کر دیتے ہیں, ہم خط میں کیا لکھے. مرمت نے فرمایا کہ نہ یہ میری کرامت ہے نہ تمہاری کرامت ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ جیسا جیسے لوگ آتے ہیں جیسے گاہک آتے ہیں ویسا سودا عطا فرما دیتے ہیں. بندے نے اس کا ایک جگہ عرض کیا کہ کوئی بھی گاہک کے دل خالی جا نہیں سکتا, کوئی بھی گاہک کے دل خالی جا نہیں سکتا, ہر ایک قسم کا سودا تیری دکان میں, ہر ایک قسم کا سودا تیری دکان میں ہے. اس ایک پھول کی خوشبو بسی جہان میں ہے, جو پھول پور سے گلشن میں گلستان میں, پھول پور سے گلشن میں گلستان میں. اس ایک پھول کی خوشبو بسی جہان میں ہے, جو پھول پور سے گلشن میں گلستان میں ہے, اور میری متائے سخن وقف اس کی شان میں ہے, میری متائے سخن وقف اس کی شان میں ہے, کہ جو مجدد ملت میرے گمان میں ہے, کہ جو مجدد ملت میرے گمان میں ہے. اور وہ بولتا ہے کہ رس گھولتا ہے کانوں میں, وہ بولتا ہے کہ رس گھولتا ہے کانوں میں, عجیب چاشنی الفاظ میں زبان میں ہے, عجیب چاشنی الفاظ میں زبان میں ہے. اور اثر یہی ہے دلیل مقام صدیقین, اثر یہی ہے دلیل مقام صدیقین, زمین پہ جسم مگر روح آسمان, اثر یہی ہے دلیل مقام صدیقین, زمین پہ جسم مگر روح آسمان میں ہے. وہ بولتا ہے کہ رس گھولتا ہے کانوں میں, عجیب چاشنی الفاظ میں زبان میں. آج رات ان شاء اللہ عشاء کے بعد, عشاء کے بعد فوراً بات بھی نہیں کہہ سکتے, عشاء کی نماز کے بعد حضرت والا دامن الرکاتم العالیہ ترجمان اکابر حضرت مولانا عارف باللہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامن الرکاتم العالیہ کا بیان انشاءاللہ لائیو بیان اردو میں عشاء کی نماز کے بعد, آج اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد عام طور پر ڈھاکہ سے براہ راست نشر کیا جائے گا. جو حضرات جیسے جو ان کے پاس ہیں وہ جہاں چاہیں سنیں, اور جو کہیں نہیں جا سکتے وہ ڈائریکٹ سن سکتے. لیکن اچھا یہ نیک صحبت کا فائدہ ہوتا ہے, نشہ بڑھتا ہے شرابی جو شرابوں میں ملے. میں مرشد کو میں حق میں ملا لینے دو, اور جو شیخ کے پاس بیٹھ کے سنے گا اس کو دوہرا تہرا نفع ہوگا, ایک تو شیخ کی صحبت کا پھر بابا کی بھی بابا, اور مزہ بڑھ جائے گا. جزاک اللہ.
وہاں انتظام ہوا مسجد میں کچھ معلوم نہیں ہے, کوشش کریں گے انشاءاللہ, پہلے سے پتا ہوتا نا تو ہم اعلان کر دیتے.
سبحان اللہ.
بہرحال یہ وہاں غرفۃ السالکین میں بھی بیان سنایا جائے گا, اور یہاں فجود الطالبین میں بھی جو حضرات آنا چاہیں اور خواتین گھر پہ آنا چاہیں ہمارے, تو یہاں پر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ سنانے کا انتظام ہے, اور تقریباً 8 بجے شروع ہو جائے گا حضرت کا بیان ان شاء اللہ تعالیٰ, 8:15 سے پہلے بھی ہو گیا تھا, تو بس 8 بجے مستعد رہے ان شاء اللہ تعالیٰ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ان کی تو اس وقت نماز ہو رہی ہوگی نا,
تو وہی نماز
دوبارہ نماز پڑھیں گے, نماز نہیں پڑھنے کا رہ
سکتے ہیں, ان کی زیارت ملاقات کچھ کا نماز ان کے بھی حاصل ہو رہے ہیں, اور 1 بجے وہ ختم کر دیتے ہیں تاکہ اس سے پہلے 11 بجے نکلے, 11:15 نکل گئے, سب آتے آتے ہیں. الگ الگ
تقسیم المقاصد ہم اس کو شہمی میں ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں آئے خدا کرے وہ دن بھی کبھی آئے
دن خاص کر کے جانا
پڑے گا بنانا پڑے گا
ہمیں بہت خوشخبریاں ہو چکی ہیں مگر سر مٹی پھیل گئی ہے
لیکن آپ کیا ضرور آتے ہیں
چلو ہاں یہ آپ کے مجھے چہرے نے اچھی بات کون کون آیا آپ کے ساتھ اچھا
السلام علیکم.